پھر فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں, وہ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں, لِمَا لَا يَعْلَمُونَ جنہیں وہ نہیں جانتے, یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف بھی نہیں ہیں, ان کے لیے مقرر کرتے ہیں کیا؟ نصیباً حصہ, مما رزقناہم, وہ حصہ کہاں سے دیتے ہیں؟ جو رزق ہم نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا ہے. یہ انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری دی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں سے ان لوگوں کا, اپنے ان معبودوں کا حصہ مقرر کرتا ہے جن معبودوں کی حقیقت کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں, کوئی وہی نہیں ان کو ملی کہ ہاں ان کو بھی تم خدائی میں شامل کر لو, یا ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, محض گمان کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا رکھا ہے, اور بہت سی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے معبودوں کو وہ عطا کرتے ہیں, اپنے معبودوں کو ان صفات سے پکارتے ہیں, یاد کرتے ہیں جن سے اللہ کو پکارا جانا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ حصہ تم ان کو دیتے ہو, نصیب ایک حصہ, کل کا ایک جز, اور مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. دیکھو کہاں کا یہ انصاف ہے, یہ کہاں کا ظلم ہے, ہے نا, یعنی بلکہ یہ کتنا ظلم ہے. اللہ اللہ کی قسم, لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ, تم سے ضرور پوچھا جائے گا, تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ گھڑنا, تو اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھا کر دھمکی دیتے ہیں کہ یہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں کو اپنا جو ہے نا وہ شریک بنایا ہے, تو ایک دن اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ نے کسی کو اپنا جو ہے وہ کس کو شریک بنایا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر انسان جو الزام لگاتا ہے نا, اللہ پر انسان الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے اختیارات, اللہ کے حقوق میں جو ہے وہ ان کے معبود جو ہے وہ ساتھ اللہ کے شامل ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس الزام کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو شرک ہے نا یہ اللہ پر ایک الزام ہے کہ میں نے کسی کو بھی ایسے اختیار نہیں دیے, میں کوئی میری اولاد نہیں ہے, کوئی خدائی کے اختیارات میں میرے ساتھ شامل نہیں ہے. تو اصل بات کیا ہے, یہ تم جھوٹ گھڑتے ہو اور یہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَا, اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں, اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں, سبحانہ پاک ہے اس کی ذات, سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, وَلَهُمْ اور ان شرک کرنے والوں کے لیے ہے, ان کے اپنے لیے کیا ہے, مَا يَشْتَهُونَ جو وہ اشتہا کرتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں. یہ شین ہا یا جو ہے یا شین ہا وہ دونوں ہی اس کے روٹ ورڈ ہیں, اس کے معنی کیا ہیں, خواہش, فطری خواہش, جیسے بھوک کی خواہش ہوتی ہے نا انسان کو, اندر سے ایک طلب ہوتی ہے بھوک کی, نیند کی, پیاس کی, اس کو اشتہا کہتے ہیں. جیسے جنسی خواہش, تو جو بھی خواہشات انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ اپنے لیے تو وہ چاہتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں جو یہ خود چاہیں. اب آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, اور پھر اس لیے فرشتوں کو پوچھتے تھے, اور کیوں فرشتوں کو پوچھتے تھے, تاکہ جو ہے ان کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا جو ہے یہ ظلم ہے. اور بیٹیاں تو ایک انسان جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس بیٹیاں پیدا ہی ہوں, اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں, اپنے لیے کیا چاہتے ہیں, بیٹے چاہتے ہیں جو دوڑ دھوپ کریں, خدمت کریں, ان سے بیٹوں کے ذریعے سے وہ فائدے حاصل کریں. تو اللہ کے لیے وہ اولاد جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں جو مؤنث ہے، اپنے لیے اس کو پسند بھی نہیں کرتے، جیسے سورت نجم میں بھی ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمت ضیحٰ، کہ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. یہاں کیا فرمایا کہ تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں اور بیٹی کوئی ہو ہی نہ. اور آیت نمبر 58 میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے مؤنث کی، بیٹی کے پیدا ہونے کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے. اور حال کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹا جاتا ہے، بس وہ خون کا سا گھون پی کر رہ جاتا ہے. یہاں پہ ایک اہم حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا تھا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی کی اس کو خبر ملتی تھی تو بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے ان کی جو کیفیت ہو جاتی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو طرح سے بیان کیا ہے. پہلی بات کیا کہ غلّ وجہہ مسودًا، کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے غم کی خبر سنی، پریشانی کی خبر سنی تو اس سے چہرہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ سیاہ ہو جائے اور کالا ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ تو چہرہ جو ہے وہ کس کی غمازی کرتا ہے؟ دل کی کیفیت کی. جو دل کے اندر ہوتا ہے نا، اگر دل جو ہے وہ خوش ہے تو چہرے سے بشاشت ظاہر ہوتی ہے، خوشی ظاہر ہوتی ہے. دل افسردہ ہے، غمزدہ ہے، چہرہ، آنکھیں اور انسان کا جو چہرہ بشرہ ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہے وہ دل کی کیفیت کیا ہے. تو یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ غم سے جو ہے وہ نڈھال ہوتا ہے اور اندر سے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل عرب جو تھے ان کے ہاں بیٹیاں جو تھیں وہ باعث ننگو آر سمجھی جاتی تھیں، بیٹیاں ذلت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو ایک بوجھ سمجھتے تھے. اور یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت مشرکین عرب جو کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ اپنے لیے برا سمجھتے تھے، اس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ نفی کرتے ہیں کہ تم کیسے کرتے ہو کہ جب تمہیں بیٹی کی خبر ملتی ہے چہرہ سیاہ، دل گھٹا ہی گھٹا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دل کے اندر گھٹن کیسے پیدا ہوتی ہے کہ دن رات میں انسان سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے. یتوارا من القومی، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء، بری خبر کی وجہ سے، ما بشیرا بے، جو اس کو دی جا چکی کہ یہ بیٹی کی جو بری خبر جو ہے وہ دی گئی باپ کو اور خاندان والوں کو، تو اس سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، چھپا پھرتا ہے، لوگوں کو منہ نہیں دکھانا چاہتا، سوچتا ہے ایوم سے کو الا ہونن، کہ کیا میں اس کو جو ہے وہ ذلت کے ساتھ تھامے رہوں، یوم سے کو چمٹا رہوں، میں پکڑ کے رکھوں، اس کو گود میں لیے رکھوں، اس کی پرورش کروں، اس کی تربیت کروں، کیسے الا ہونن ذلت کے ساتھ. یا پھر کیا سوچتا ہے، ام ید الصحف التراب، کہ میں اس کو مٹی ہی میں دبا کیوں نہ دوں، میں مٹی میں اس کو چھپا ہی کیوں نہ دوں، میں مٹی میں زندہ درگور کیوں نہ کر دوں. اللہ سا اما یحکمون، دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کیفیت کہ خود لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل بنا رہے اور لڑکی کو زندہ رہنا دے، اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ اگر وہ لڑکی کو زندہ رہنے دیتا ہے تو ذلیل اور مجبور بنا کر رکھے، اولاد ہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ کچھ بھی اس کو جو ہے وہ عزت نہیں دینا چاہتا، کچھ بھی اس کو جو ہے وہ پیار نہیں دینا چاہتا، گویا کہ لڑکی کا وجود اس کے گھر میں ذلت ہے. اور زمانے جاہلیت کا جو حال تھا، اس حصے میں آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی موجودہ دور جو ہے اس پر بھی آپ غور و فکر کریں کہ ہمارے ہاں آج جو ہے وہ لڑکی کی پیدائش پر کیا کیا جاتا ہے. کمپیریزن، کنٹراسٹ اینڈ کمپیریزن، کہ اس زمانے میں بھی لڑکی باعث نند و آر تھی، ذلت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی اور اہل عرب اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے قرآن میں کیا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں جو ہے وہ قتل کر دی گئی، مار دی گئی، اس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ذلیل اور خوار ہوگا، اتنا ناپسندیدہ ہوگا کہ اللہ والد سے، ان لوگوں سے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، والد یا والدہ کوئی بھی ہو جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، مجرم سے نہیں پوچھیں گے تو نے یہ جرم کیوں کیا، منہ پھیر کر وہ زندہ دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ جسے دفن کر دیا گیا اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا. آپ سوچے تو صحیح کہ مجرم اتنا ناقابل، اتنا ناقابل پسندیدگی ہو یا اتنا اسے نفرت ہو کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، اسے پوچھا بھی نہ جائے، ہے نا؟ تو وہ جو زمانہ تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. مثلاً آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے خرچ کی، ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے کسی غریب کو صدقے میں دی. اشرفی کیا ہے؟ یہ پیسہ ہے جو گولڈ کا ہوتا ہے. اور ایک اشرفی وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کی، گھر والوں پر خرچ کی. ان میں سب سے بڑا اجر اس اشرفی کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کی. تو کمائی کرنے والا جب کما کر لاتا ہے تو بہترین اشرفی وہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بال بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو اگر ان پر جو ہے وہ مال خرچ کیا جائے تو یہ بہترین ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنے سے اجر و ثواب ملے گا؟ میں انہیں اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ در بدر محتاجوں کی طرح مارے مارے پھریں، وہ میرے ہی بیٹے تو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان پر جو کچھ بھی خرچ کرو گی اس کا ضرور اجر پاؤ گی. تو بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر شوہر غریب ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بیوی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو وہ بھی اولاد پر اگر لگاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ باعث اجر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اصل میں حضرت ام یہ سلمہ تھی، ان کے پاس ان کے پہلے شوہر سے، ابو سلمہ سے، دو لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں، اس لیے آپ نے یہ بات جو تھی یہ پوچھی تھی. وہ کہ عورت ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ بچوں کی ذمہ داری اٹھائے، لیکن اگر اس کے پاس ہے اور وہ خرچ کرتی ہے تو اس نے سلوک پر اس کو بڑا اجر ملے گا. خاص طور پر یہاں پہ عنوان کیا ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر اہل مکہ کا رویہ کیا تھا، اور قرآن مجید جو ہے بڑی خوبصورت ڈیمونسٹریشن کرتا ہے، بڑا خوبصورت اس کو بیان کرتا ہے. دل کے خیالات کی عکاسی بھی کر دی، چہرے کا اتار چڑھاؤ اس کی غمازی بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کی پوری پلاننگ کہ اب یہ زندہ رہے رہنے دوں یا کہ پھر اس کو جو ہے وہ میں دفن کر دوں. لیکن موجودہ دور میں لوگ جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت سے بھی آگے گزر گئے، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پتہ کراتے ہیں کہ بچی ہے یا بچہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2006 میں 5 لاکھ لڑکیاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا، ہے نا، ایبورٹ کرا دیا گیا. پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ سے کہ بچیاں ہیں تو ان کو جو ہے کہ بچیاں نہیں چاہیے نا. اور فزدق شاعر تھا ایک زمانہ جاہلیت کا، اس کا دادا جو تھا وہ اس کے اندر نیکی پائی جاتی تھی، اور وہ کیا جب اس کو وہیں پتا چلتا تھا نا کہ کوئی فیملی میں کوئی لڑکی کو مارنے والا ہے، زندہ دفن کرنے والا ہے، تو اس کو پیغام بھیجتا تھا کہ 10 اونٹ مجھ سے لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو، 10 اونٹ مجھ سے لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو. پھر اور یہ بھی کہتا تھا کہ تم میں اس کو پالو پوسوں گا، اچھے سے رکھوں گا، اور جب بڑی ہو جائے چاہو تو پھر لے لینا. اور پھر آپ دیکھیے جو ہے وہ اگر آپ یہ ریسرچ وغیرہ کریں تو کیا پتا چلتا ہے کہ 2005 میں 1985 جو ہے उसमें उसे लेकर 2005 तक 10 मिलियन लड़कियां बच्चियां जो है, जैसे शुरू में पता कर लिया गया कि ये लड़कियां हैं तो उनको जो है ना वो अबोर्ट करवा दिया गया, कि फीमेल फिटस जो है उनको अबोर्ट करा दिया गया। और अब आप देखें कि इस तरह से अगर जो है वो उस जमाने में वो करते थे, अब मौजूदा दौर में भी लोग करते हैं। और फिर अफसोस की बात तो ये है कि इसमें हमारे मुसलमान भी, कि हमें लड़कियां नहीं चाहिए ना, और बेटियां पैदा होती हैं और घरों में जो है वो सोग छा जाता है और मुबारकबाद तक जो है वो नहीं दे सकते, मुबारकबाद तक नहीं दे सकते। कि जो बाज लोग माशाल्लाह मिठाई भी तकसीम करते हैं, जैसे बेटे की दफा करते हैं बेटी की दफा भी करते हैं, बहुत अच्छा रिसेप्शन देते हैं बेटी की पैदाइश को, लेकिन बाज घरानों में और बल्कि अक्सर घरानों में ऐसा महसूस होता है कि पहले से ही एक तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि बेटा हो। हालांकि बेटे की ख्वाहिश तमन्ना होना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर बेटे ही बेटे हों तो नस्ल इंसानियत कैसे चलेगी, है ना। और फिर हमें क्या पता कि हमारे लिए बेटी में खैर है या फिर जो है वो बेटे में खैर है, ये कौन जानता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही जानती है। फिर आप देखें कि ये मतलब मसला सिर्फ कुफार का नहीं है, मसला सिर्फ जमाना जाहिलियत का नहीं है, मसला तो मौजूदा दौर के मुसलमानों का भी है। और कहीं उसमें मेरा और आपका घर तो शामिल नहीं है ना, हमारे खानदान तो शामिल नहीं है, हमारा रवैया क्या होता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि लड़की की पैदाइश पर जो है वो खुशी का इजहार करना चाहिए ताकि जमाना जाहिलियत का जो अमल है उसको रद्द किया जाए। और एक हदीस में आता है कि वो औरत मुबारक होती है जिसके पहले पेट से लड़की पैदा हो। कुरान करीम की इस आयत से वो दलील देते हैं, यहबूली मई यशा इनासं व यहबूली मई यशा उज़्ज़ुकूर। वो कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र, लड़कियों का जिक्र लड़कों से पहले किया, तो इससे ये पता चलता है कि पहले पेट से लड़की पैदा होना जो है वो अफजल है ना। और फिर आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दो बेटियों की परवरिश की यहां तक कि वो दोनों बालिग और जवान हो गई और अपने घरों की हो गई, तो रोजे कयामत वो इस हाल में आएगा कि वो और मैं इन दो उंगलियों की तरह साथ साथ होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर दिखाया। इस हदीस को सही मुस्लिम ने रवायत किया है, रियाजुस सालहीन में ये हदीस है। और आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम थे, मुअल्लिम अल मुअल्लिम, बेहतरीन तालीम देने वाले, अपनी उंगलियों को दोनों को उठाया। अब देखें शहादत की उंगली और ये साथ वाली उंगली, आप अपनी दोनों इन उंगलियों को खड़ा करें, फिर आप देखें दोनों साथ साथ हैं। तो क्या फरमाया कि कयामत के दिन जो बेटियों की सही परवरिश करते हैं फिर उनकी शादी तक कर देते हैं तो मेरे साथ होंगे। सुने, रसूल अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, रसूल अल्लाह का प्यार मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। हम दावे करते हैं रसूल अल्लाह से मोहब्बत के, और फिर बेटियों के साथ कैसा सलूक करते हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी इस हदीस से क्या पता चलता है, आप सुनिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह बयान करती हैं कि मेरे पास एक गरीब औरत अपनी दो बच्चियों को लिए हुए आई, मैंने इसको तीन खजूरें दी, इसने एक एक खजूर अपनी दोनों बच्चियों को दी और एक खजूर खुद खाने के लिए अपने मुंह में डालने लगी थी कि इन बच्चियों ने वो भी मांग ली। औरत ने इस खजूर के भी दो टुकड़े किए जिसे खुद खाना चाह रही थी और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों को दे दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह कहती हैं मुझे इसकी ये बात बहुत भली लगी, मैंने इसका ये वाकया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इन दोनों बच्चियों की परवरिश की बदौलत इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी और इसको जहन्नुम की आग से निजात बख्श दी। तो वो माएं जो है उनके लिए खुशखबरी है जो खुद तंगी बर्दाश्त करती हैं और जो है वो मुफलसी के अंदर रहते हुए भी अपनी बच्चियों की बेहतरीन जो है वो तरबियत करती हैं। फिर आप देखिए कि वो वालदैन जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बेटियों के वालदैन बना दे, वो बड़े ही खुश नसीब हैं। कैसे? गोया के उन उन वालदैन के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत उनके घर में नाजिल कर दी। बेटियों का पैदा होना गोया के जन्नत उनकी निगरानी में दे दी। अब जब बेटियां उनके पास है तो जन्नत उनके पास है, अब उनका यह फर्ज बनता है कि अपनी जन्नत की हिफाजत करें, अपनी जन्नत को जाया ना कर दें, बेटियों के साथ बुरा सलूक ना करें, कपड़े पहनाने में, खाना देने में, उनको उनके साथ सलूक करने में, उनको तालीम देने में, तहजीब सिखाने में, जैसे बाज घरों में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता है, गो कि अब जमाना कुछ बदल गया, काफी बदल गया। और बाज घरों में लड़की की प्लेट में जो है वो अच्छा खाना नहीं देते, लड़के के लिए अच्छा खाना होता है कि बोटी या गो के। अब यहाँ पे हमें वो हालात नजर नहीं आते, लेकिन आप खुद उन इलाकों में जहाँ गुर्बत है या जहाँ पे जो है वो मुआशी लिहाज से कमी है, यहाँ या जहाँ पे शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, वहाँ बेटियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता। और बेटियां वो कहते हैं कि बेटियों ने तो दूसरे घर चले जाना है, इन्होंने हमें क्या फायदा देना है, और उनको अच्छी तालीम नहीं दी जाती, अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, हत्ता कि घर में जो है इस तरह से बात की जाती है, ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, और ये तो लड़का है, जो मर्जी करे, चारपाई पर लेटा रहे, चारपाई तोड़ता रहे, कपड़े उतारे तो फेंक दे, कपड़े इस्त्री ना करे, घर के काम भी ना करे, और जो बेटी होती है कहते उठो काम करो, ये करो वो करो। तो लड़की लड़का दोनों की शुरू से ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। लड़की को अगर किसी की बीवी बनना है तो लड़के को भी तो किसी का शौहर बनना है ना। और आज वजह ये है, आप देखें कि मैं गौर कर रही थी, कल भी बैठी हुई दिल ऐसे लग रहा था कि बहुत ही अफसरदा हो रहा था कि लड़कियों की एजुकेशन का कुरान सिखाएं, नमाज सिखाएं, मीनिंग सिखाएं, दीनी तालीम दे, जितना है तमाम है, लड़कों का उतना नहीं है। हालांकि दोनों को जन्नत चाहिए, दोनों को रब की रजा चाहिए, दोनों को सोसाइटी को जो है वो जन्नत बनाना है। तो माँ की गोद से जब बेटी और बेटा पैदा होते हैं तो लड़का तो उसको बेपरवाह, लाओबाली, नकम्मा, नकारा, और पढ़ाई में भी लड़के अच्छे नहीं होते। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, मैं हैसियत मजमू अगर रिसर्च करें ना तो लड़कियां ज्यादा मेहनती होती हैं, ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, अम्मी अबू की वालदैन की घर की ज्यादा केयरिंग करने वाली होती हैं। अगर आप आवाज दें ना घर में बैठे हुए, लड़की फौरन आपकी आवाज पर जी अम्मी, जी अब्बा जी, और आवाज देती है, लड़के जो है वो उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते जितनी जल्दी लड़कियां जो है वो देती हैं। और जितनी लड़कियां माँ बाप की तकलीफ पर रोती हैं, परेशान होती हैं, लड़के उतने नहीं होते। लड़कों के अंदर वो चीज नहीं होती जो कि लड़कियों के अंदर होती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के बुरे हैं, लेकिन आप गौर करें, आप खुद जो है वो जायजा लिया करें, मुशाहिदा किया करें। और हम में से किसी को नहीं पता कि मेरे लिए खैर लड़की में है या लड़के में है, कौन मेरे लिए जन्नत में एडमिशन का जरिया बनेगी, मेरी कौन सी औलाद। जैसे जो है वो एक बहन की जो है वो तीन बेटियां पैदा हुई और घर में शोक मनाया गया, और यहां तक कहा गया कि इसको तलाक दे दे, तेरे घर बेटी क्यों पैदा हो गई। एक औरत की जब चौथी बेटी पैदा हुई तो हॉस्पिटल में उसकी जब कोई उसको मिलने के लिए गया तो जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, और चौथी बेटी जो थी वो पैदा हो चुकी थी, और वो इसलिए रो रही थी कि मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई है। माँ कभी नहीं रोती, सोसाइटी उसको रुला देती है, रिश्तेदार, इर्द गिर्द वाले कि तेरे यहाँ बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, तेरे यहाँ बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। अब औरत बेटी उसके यहाँ पैदा हो या बेटा, वो तकलीफ एक जैसी बर्दाश्त करती है, 9 महीने मुशक्कत, फिर डिलीवरी की तकलीफ, बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता, और ऊपर से माँ को सोसाइटी ताने दे दे के, निश्तर मार मार के फिर मार दे, तो आप सोचें कि उस माँ का क्या हाल होता है। और जो माँ जो है जिसके यहाँ बेटा हो जाए और बेटे ही बेटे होते चले जाएं तो वो फखर से सर उठाकर चलती है, बेटों की माँ है, तो उसमें उसका क्या क्रेडिट है अगर अल्लाह ने उसको बेटे दे दिए। उसको तो आजीज हो जाना चाहिए, उसके अंदर आजीजी और इंकसारी होनी चाहिए कि अल्लाह ने उसको जो है वो फल दिया है जिसमें जिम्मेदारी बेटे की हो या बेटे की, दोनों की बराबर है। जैसे बाज लोग कहते हैं ना कि बेटियों की फिक्र ज्यादा है कि कॉलेज स्कूल कैसे जा रहे हैं, तो बेटों की क्यों नहीं फिक्र, वो बेहया हो जाएं, उनकी आंखों में बेहयाई आ जाए, वो बुरे काम करने लग जाए, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बात जन्नत की है तो जन्नत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिसने बेटी की परवरिश का हक अदा किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की तीन बेटियां हों वो तीनों की सरपरस्ती में रखे, उनको उनकी जरूरियात पूरी करे और इन पर रहम खाए तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। किसी कबीले के एक आदमी ने पूछा और अगर दो बेटियां हों, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो हों तब भी यही अजर है। और एक सहाबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, उनका बयान है कि अगर लोग एक बेटी के बारे में पूछते तो आप एक के बारे में भी यही बशारत देते, काश के मैं एक बेटी के बारे में भी पूछ लेता। तो जिनके पास दो बेटियां हैं तो गोया थे उनके पास तो जन्नत की चाबी आ गई है, تو ان بیٹیوں کے ذریعے سے وہ جنت میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور جن کے پاس تین ہیں تو بھی ان کے پاس جنت کی جو ہے وہ چابی ہے. تو اسی طرح جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقہ کیوں نہ بتا دوں، وہ تمہاری بیٹی ہے جو تمہارے پاس لوٹا دی گئی ہے، اور تمہارے سوا کوئی اس کو کما کر کھلانے والا نہیں ہے، اس کی کفالت کرنا. تو یہ کون ہے جو تمہارے پاس لوٹا دی گئی ہے؟ مثلاً یہ کہ سسرال میں بیٹی کو شادی کر کے بھیجا، پھر اس کا شوہر مر گیا، وہ بچی جو تھی وہ بیوہ ہو گئی، یا کوئی وجہ ہوئی تو بیٹی کو طلاق ہو گئی، اب ماں باپ کے پاس آ گئی، اب وہ شادی کے لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی پھر شادی کر دی جائے، کوئی ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. تو اس میں میکے والے اس کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی دماغی طور پر معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی بھی نقص ہے، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں ملتا، وہ بے سہارا ہے، تو اگر اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ لوگ کیا سلوک کرتے تھے کہ بیٹیوں کے ساتھ جو تھے وہ ان کو دفن کرتے تھے. اور وہ میں نے آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سنایا تھا نا کہ بیٹی کو جو ہے وہ لے کر گیا، بیٹی بڑی ہو گئی اور بیوی سے کہا کہ میں اس کو رشتہ داروں کو ملوا لوں، میں آپ کو اس کا نچوڑ بتا رہی ہوں، اور پھر اس کو بیٹی کو بیوی کو کہا اس کو اچھی طرح تیار کر دے، اچھی طرح تیار کر دیا. راستے میں بیٹی باپ کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جا کر جو ہے وہ ان صحابی نے کیا کیا کہ مٹی کا گڑا کھودنا شروع کیا، اور جب وہ گڑا کھود رہا تھا تو بیٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ باپ مجھے اس کے اندر ڈالے گا، تو مٹی جو تھی نا گڑے کی مٹی باپ کی داڑھی پر لگ رہی، گر رہی تھی، اڑ رہی تھی اور گر رہی تھی. تو بیٹی اپنے نرم نرم معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کی داڑھی سے مٹی جھاڑ رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے باپ نے اسی بیٹی کو اٹھایا اور مٹی اس گڑے کے اندر کھڑا کر کے اس میں ڈال کر پھر مٹی اس کے اوپر ڈالنی شروع کر دی، اور پھر وہ چیخیں مارتی رہی، ہائے ابا ہائے ابا پکارتی رہی، اور پھر یہاں تک کہ یعنی اس کو مٹی سے دبا کر پھر باپ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر مٹی ڈالتا رہا، وہ چیخیں مارتی رہی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائے ابا پکارتی رہی، اور میں وہاں سے چل دیا اور اس کی چیخیں میرا پیچھا کرتی رہی، اور پھر جو ہے اب بھی مجھے اس کی چیخیں جب میں میرے تصور میں آتی ہیں، میں سوچتا ہوں تو مجھے چین نہیں لینے دیتی. اور وہ شخص رونے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ آپ کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص تو مجھے پھر اپنا یہ واقعہ سنا، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا. پھر اس نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا، تو صحابہ چاہتے تھے کہ آپ اور نہ سنائیں تاکہ رسول اللہ اتنے افسردہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو سنانے دے کہ اس کا ضمیر جو زمانہ جاہلیت میں اس نے گناہ کیا وہ اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو کہا کہ پھر مجھے سنا. تو اس نے تو زندہ مٹی میں دفن کیا تھا، اور ہم اس کو ان بچوں کو تعلیم نہیں دیتے بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیتے ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں، ان کو پیار نہیں دیتے. بیٹیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے بعض گھروں میں، جہاں بیٹیاں نا آپ جائیں تو بیٹیوں والے گھروں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے. تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ سوچیں کہ ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو جو کہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اور ہم جو ہیں وہ بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ افسردہ نہ ہوا کریں. اور ساس ہیں تو اگر گھر میں پوتیاں آ رہی ہیں، جیسے کسی کا میں نے سنا کہ ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمارے لیے صرف بیٹیاں ہی رکھ دی ہیں، بیٹیوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے. اور ایک ساس کہنے لگی کہ اس عورت کو طلاق دے دو کہ اس کے پاس بیٹی جو ہے وہ کیوں نہیں، بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور بیٹا کیوں نہیں پیدا، عورت پہ ظلم کرتی ہے. اور پھر شوہر عورت کو تانے دے، تو آپ ہیں، نند ہیں، بھابھی ہیں، ہمسائی ہیں، کچھ بھی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم زمانہ جاہلیت کا ایسا سلوک کریں. تو یہ آیت 58 اور 59 جو ہے یہ بات بتاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹیاں تمہیں اتنی ناپسندیدہ، اور پھر تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہو. کیا فرمایا؟ اللہ سا اما یا کمون، دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ تو اس لائق ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کیوں؟ اصل بات کیا ہے؟ مثل السو، کہ ان کے اندر جو ہے بری صفات پائی جاتی ہیں. مثل السو، ان کی مثال تو بری مثال ہے نا؟ تو بری مثال ان کی کیا ہے؟ ایک ان کی جہالت کی مثال، دوسرے ان کے کفر کی مثال، ان کے شرک کی مثال، کہ اللہ کی جو بیوی یا اولاد ٹھہراتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ بری مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے برتر ہے، اعلیٰ ہے. تو وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. تو یہ جو بری مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ برے ہیں، حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس لیے ان کی یہ بری مثال ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی اچھی صفات رکھنے والا ہے. مثل السو، یہ ہے ان لوگوں کی بری مثالیں. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے تو بہترین مثال ہے. مثل یہاں پہ شان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا اعلیٰ اور ارفع ہے، وہ برتر ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو یہ اللہ کا جو علم ہے، وسیع علم، یہ اس کے مطابق ہے. اللہ جانتا ہے کہ بہتری کس چیز میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ رازق ہے. وہ بیٹیاں دیتا ہے تو بھی کھانا وہی دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے تو بھی وہی دیتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے نا؟ تو بری مثال کا مطلب کیا ہے؟ کوتاہی، نقص. اور مثل اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کمال مطلق، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق پر جو ہے وہ فائز ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ کسی کو پکڑ لیتا، اور اگر اللہ پکڑتا کن کو؟ انسانوں کو. کیوں پکڑتا؟ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے. اور کیا لوگ ظلم کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، بندگی پر راضی نہیں ہوتے، پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر سوگ مناتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں ختم کروا دے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک عورت خود میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا اور مجھے مجبور کر دیا تھا میرے گھر والوں نے، اور میں نے ایسا کر لیا تھا، اب اس کی تلافی کی کیا شکل ہو سکتی ہے، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو دے اس پر راضی ہو جانا چاہیے. اور زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہو جائیں، جو غلطیاں ہو جائیں، ان پر استغفار کرنا چاہیے، اور برائیوں کو نیکیوں سے مٹانا چاہیے. یذہبن السیئات، برائیوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں. نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، پھر تلافی کرنا اپنے گناہوں کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی، ایسی صحابہ کی تربیت کی، کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور عمرے سے جب فارغ ہوئے، واپسی کا ارادہ کرنے لگے، تو ایک یتیم بچی چچا چچا کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ سید الشہداء، چچا اور سید الشہداء. اور وہ جو تھے شہید ہو گئے احد کے میدان میں، تو ان کی بچی تھی جو مکہ میں رہ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بچی کو گود میں لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا، لو یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے. پھر حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم میں اس بچی کو آپس میں لینے کے معاملے میں جھگڑا ہونے لگا. تین صحابی تھے جن میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا، وہ کون کون تھے؟ حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم. حضرت جعفر کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بچی مجھے ملنے چاہیے، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، اور میں اس لیے اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے. بچی کی جو سگی خالہ تھی وہ ان کے گھر تھی. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچی میرے سپرد کیجیے، بچی یہ جو بچی کے باپ ہیں وہ میرے دینی بھائی تھے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے گود میں اٹھا چکے تھے, بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بہن ہے اور پہلے میرے ہی گود میں آئی ہے, اس لیے مجھے ہی ملنی چاہیے. تو اب بچی کی پرورش اور اس پر صحابہ کی بےتابی اور ان کا آگے بڑھ بڑھ کر لڑنا نیکی کو حاصل کرنے میں, یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی گفتگو کو غور سے سنا اور پھر بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو اس دور میں لڑکی سے پیار, محبت, اس کی عزت, اس کی پیدائش پر خوشی, پرورش کے لیے بےتابی, یہ ایسے پاکیزہ جذبات جو تھے, یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ اسلام نے پیدا کیے. کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو یا لڑکیوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں دیے؟ حتیٰ کہ اس زمانے میں ایک شاعر تھا, بدوی شاعر, تنزن, اس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو لڑکیوں کی یہ کثرت ہے کہ بس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ بخاری کا واقعہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے وہ نیکیوں میں بدل گئے, وہ سراپا نیکی بن گئے, وہ نیکیوں کے لیے آپس میں لڑنے لگے, اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے کے بعد آج پھر لوگ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیتا, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑتا. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا, ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ زمین کے لیے, کہ زمین پر کوئی بھی روح متنفس نہ رہتا, زندہ نہ رہتا, کوئی جاندار نہ رہتا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر, شرک, ان کی زیادتیاں, ان کے گناہوں پر ان کی حقوق میں تلفی کرنا, کسی کے حقوق کو پورا نہ دینا, اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے نا. اور کفار مکہ کا یہ مطالبہ کہ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, کہ اس لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ لوگ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو سنبھال لیں. ورنہ جب پیمانہ اچھی طرح بھر جاتا ہے, کیسے پیمانہ بھرتا ہے؟ برتن کسی چیز سے جب بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ گرنے لگتا ہے. جب زمین گناہوں اور ظلم سے بھر جاتی ہے تو اس کو الٹ دیا جاتا ہے, پھر اس پر عذاب آ جاتا ہے. اور عذاب کس حال میں آتا ہے؟ فائزہ جا اجلہم, جب ان کی اجل آ جاتی ہے, جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے, جب ان پر عذاب کا وقت آ جاتا ہے. لا یستاخرون ساۃ ولا یستقدمون, تو اس سے کوئی ایک گھڑی پر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستاخرون, تاخیر نہیں ہو سکتی, ساتن ایک لمحے کی, ایک سیکنڈ کی, فلا یستقدمون, اور ایک لمحہ کسی کو زیادہ نہیں دیا جا سکتا. مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو کیا ہے کہ ابھی پچھلے ویکینڈ پر جو ہے وہ گھڑیاں تبدیل کر دی گئیں, ایک گھنٹہ جو ہے وہ کیا کیا گیا, آگے کر دیا گیا. کیوں آگے کیا گیا؟ کہ ڈے ٹائم میں ٹائم جو ہے اس کو کیا کیا جائے, سیو کیا جائے. تو ٹائم سیونگ ڈے, یعنی دن کی روشنی میں جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہمیں ملے, تو اس موسم میں یہ کیا. اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ جب سردیاں آنے والی ہوتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر پیچھے کر دیتے ہیں, ہے نا. تو انسان گھڑیوں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے. یا آپ کو جو ہے آپ کی امی آواز دیتی تھی تو آپ کیا کہتی تھی کہ امی میں ابھی آتی ہوں, امی 5 منٹ 10 منٹ. وہ کہتی تھی بہت ضروری بات ہے, بیل ہو رہی ہے, کوئی آیا ہے, آپ کہتے تھے ٹھہر جائیں. آپ کا شوہر آپ کو بلاتا ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ ذرا سا صبر, اس وقت روٹی چولہے توے پر ہے نا, ذرا سا, اس وقت میں مطلب وہ آپ رس ملائی بنا رہے ہیں, آپ کو فون کی بیل آ جائے. اور اگر رس ملائی کا کیا طریقہ ہے کہ اگر صحیح وقت میں وہ جو گولی آپ بنا رہی ہوتی ہیں رس ملائی کی, اس کو آپ صحیح, اس کا ایک وتر ہوتا ہے, ایک اس کا मोशन होता है, टाइम होता है, अगर यानी दूध का बॉयल होना और उसका साथ साथ बनना और डलना, अगर ऐसा ना हो तो वो खराब हो जाती है ना। केक, केक भी है, अगर उसको भी सही तरह से ना डील किया जाए तो केक खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे वक्त में, हम किसी की कोई बात नहीं सुनते। बिरयानी को दम देने का वक्त हो, चावलों को, हम कहते हैं अब इस वक्त मुझसे कोई बात ना करे, फोन ना मुझे देना, अभी मुझसे ठहर जाए, इसलिए कि ये जो है ना ये चीज खराब हो जाएगी। लेकिन जब मौत आएगी, जब कयामत आएगी, जब अल्लाह के फैसले का वक्त होगा, जब अजल आएगी, तो लोगों एक लम्हा आगे और पीछे नहीं हो सकता। एक लम्हा, जहाज वेट कर लेते हैं कि कोई अहम शख्सियत आ रही है तो आज जहाज लेट है ना। लेकिन कोई अहम शख्सियत हो, कोई बादशाह हो, कोई वजीर हो, कोई गरीब हो, कोई खास हो, मौत का फरिश्ता जब आता है तो एक लम्हा भी किसी को मोहलत नहीं मिलती, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। ये बड़ी अहम हकीकत है। छोटा सा बच्चा अभी माँ ने जन्म दिया और उधर से जो है वो बच्चा पैदा हुआ और माँ दुनिया से चली गई। बूढ़ी माँ रो रही थी कि मुझे अल्लाह ले जाता, बेटी जिंदा रहती ताकि ये इस बच्चे को पालती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं। अभी माँ मर गई, बच्चा पेट में था और उसको ऑपरेशन से निकाला गया और जो थी माँ फौत होगी, चली गई दुनिया से, है ना। और कभी बाप चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चला जाता है, उसको मोहलत नहीं मिलती। आप देखें कि माफी मांगने की मोहलत नहीं मिलती, वसीयत करने की मोहलत नहीं मिलती, किसी को इतना कहने की मोहलत नहीं मिलती कि मेरे इधर दर्द हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, है ना। मेरे अपने दोस्तों में एक दोस्त के वालिद फौत हुए, कहती हैं कि हमारे मामू की शादी थी और अब्बा जान ने कहा कि हम 2-4 दिन पहले ही निकल गए, कि अब्बा जान ने कहा कि मैं ये काम करके मैं भी उस वक्त वहां पहुंच जाऊंगा, और ये चले गए और पीछे से बाप जो था वो घर में ही था और उसको जो है वो हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। और जो मेके वाले थे और लड़की और बच्चे और उसके वालदैन ये समझ रहे थे कि वो अपने ऑफिस और कामों में है अभी, और वो उधर शादी के हंगामों में थे कि उन्होंने 1-2 दिन बाद आना है, और जो है वो ऑफिस वाले ये समझ रहे थे जो दूसरे लोग थे कि वो शादी पे वो भी चले गए होंगे। और फिर जो है जब वहां वो नहीं पहुंचे और पता चला तो पता नहीं वो कब का वो फौत हो चुके थे ना। आप सोचे, तो कोई मोहलत मिली, कुछ हुआ, कुछ ऐसी बेशुमार लाखों मिसालें हैं जो दिन और रात में आप देखती हैं, लेकिन अफसोस के फिर भी हम इबरत नहीं हासिल करते। वह जलून अल्लाह मा यकरहूना, और वो तजवीज करते हैं अल्लाह के लिए वो मा यकरहूना जिसको वो खुद नापसंद करते हैं, जो खुद उन्हें अपने लिए नापसंद है। तो क्या वो चीज है? बेटियों का तजवीज करना, है ना। और फरिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां कहते थे और ये समझते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं और हम फरिश्तों की पूजा करेंगे तो इस तरह ये अल्लाह ताला को हमारे लिए राजी कर देंगे, हमारी शिफात करवा देंगे। वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा, और झूठ कहती हैं इनकी जबाने, अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि उनके लिए भला ही भला है, कि उनके लिए जो है वो खूबी ही खूबी है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो अहले अरब की दूसरी खराबी का बयान किया जा रहा है, खराबी को बताया जा रहा है कि अहले मक्का क्या करते थे, एक तरफ शिर्क करते थे और दूसरी तरफ उनकी जबानें ये झूठ बोलती थी कि दुनिया में हमें भी हमारे लिए भलाइयां हैं और आखरत में भी हमारे ही लिए भलाइयां होंगी। दुनिया में भी हम सरदार और हमारे पास दौलत और हम बड़े कामयाब, और आखरत में हमारे ही लिए जो है ना वो कामयाबियां होंगी और खुशियां होंगी, और हमारा अंजाम जो है वो यकीनन जो है वो अच्छा अंजाम होगा। लहुमुल अल हुस्ना, हर जगह हमारे लिए भलाई है। ला जरम अन्ना लहुमुन नारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कोई शक ही नहीं है। ला जरम, इसमें जो है वो कोई भी रियायत ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। ला जरम, नहीं, अन्ना लहुमुन नारा, कि दरअसल इनके लिए तो आग है। जहन्नुम का एक नाम नार है। आप सोचे कि कोई इतना खूबसूरत हो कि उसको जमीली कहने शुरू कर दिया जाए, जमीला कहा जाए, कोई इतना सब्र करने वाला हो कि उसको साबरा ही कहना शुरू कर दिया जाए, है ना। और अब आप देखें कि जहन्नुम में आग का अजाब इतना शदीद होगा, इतना शदीद होगा कि दुनिया जो है वो एक दर्जा है दुनिया में जो गर्मी और आग पाई जाती है, جہنم میں جو ہے وہ 69 درجے سے زیادہ ہے. تو اب جہنم کو یہاں پہ آگ ہی کہہ دیا گیا کہ نہ لہم النار, کہ ان کے لیے تو وہاں پہ نار ہے, گویا کہ دوزخ ہے, گویا کہ دوزخ کی آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, اور ضرور وہاں پہ وہ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے. مفرطون فاراتوئے, میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ ذوی الاضداد میں سے ہے, آگے اور پیچھے, آگے بڑھنا پیچھے رہ جانا, افراط و تفریط دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس کے معنی جو ہے نا وہ آگے کے ہیں, پیش رو, آگے آگے ہونا. تو اب یہ جو شرک کرنے والے اور جو ہے وہ کفر کرنے والے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے, زندگی میں اللہ کی بندگی نہ کرنے والے, صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, بلکہ جہنم میں یہ لیڈر بن کر ہوں گے, آگے آگے ہوں گے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, کیا معنی ہے کہ وہ پیش رو ہوں گے. اب آپ دیکھیں گے کسی چیز کو سب سے آگے کر دیا جائے سزا کے موقع پر, جیسے جہنم میں آگے ڈال کر بس ان کو پھر بھلا دیا جائے گا. مفرطون, فاللہ اللہ کی قسم, لقد ارسلنا الی امم من قبلک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے. امم امت کی جمع ہے, کہ بہت سی قوموں کی طرف ہم نے کیا کیا, ارسلنا ہم نے رسول بھیجے, من قبل کا تجھ سے پہلے. فزین لہم الشیطان اعمالہم, پھر شیطان نے ان کے برے کرتوت ان کے لیے خوبصورت بنا کر دکھائے, خوبصورت بنا کر پیش کیے. فہو ولیہم الیوم, اور جب شیطان نے ان کے برے اعمال جو تھے ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیے, تو ان کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, انہوں نے رسولوں کی بات ہی نہ مانی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, فہو ولیہم الیوم, بس آج یہ شیطان ان کا ولی ہے, ان کا دوست ہے. ولہم عذاب علیم, اور اب دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے ہے. تو الیوم سے مراد کیا ہے, ایک تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ زمانہ دنیا ہے نا, کہ دنیا میں شیطان ولی بنتا ہے نا. کیسے ولی بنتا ہے, شیطان نے کہہ دیا تھا نا کہ میں انسان کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے جو ہے وہ پھسلاؤں گا بہکاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ مخلصین جو ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے نا. تو جو برے, جو مخلصین نہیں ہیں, جو اللہ کے بندے نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. تو گویا کہ شیطان دنیا میں ان کا جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے. تو ایک تو اس کے معنی جو ہے وہ یہ ہیں, اور دوسرے ان کے اس کے معنی کیا ہیں, کہ اس سے مراد آخرت ہے. کہ دنیا میں جو لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے, اکٹھے کام کرتے تھے, آخرت میں پھر وہاں پہ وہ اکٹھے ہوں گے, ہے نا. آپ کو ایک میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن یہ کہ جب قیامت کے بعد پھر میں, آپ تو جنت میں ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا. تو عربی اس پہ رو رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ وہاں پہ اٹھایا جائے گا, ہے نا. تو جو لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں, صحبت صالح, تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جو برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, برائیاں پسند کرتے ہیں, وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو شیطان ان کا دنیا میں بھی ولی ہے اور آخرت میں بھی ولی ہے, اور پھر ان کے لیے ولہم, اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. تو ولہم سے مراد کون ہے, ایک طرف یہ ہے کہ کفار مکہ ہیں, ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر دور کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں, اور ہر دور کے کفار, ہر دور کے انکار کرنے والے, اور آج کے دور کے بھی کفار, آج کے دور کے بھی انکار کرنے والے. تو یہ جو ولیہم جو ہے, ہم کی ضمیر ہر دور کے نافرمانوں کے لیے ہے, اور ولہم کی ضمیر بھی ہر دور کے کافروں کے لیے ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو یہ آیت نمبر 63 جو ہے وہ نبوت جو ہے اس کی, نبوت کی دلیل ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے, اور دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے, تیسری طرف کفار مکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ کفار مکہ نے شیطان کو اپنا لیڈر اور رہنما بنایا, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر اور رہنما نہ بنایا، گمراہی سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے، تو ان کا انجام کتنا سخت ہوگا۔ تو آج کے دور کے نافرمانوں کے لیے بھی یہ دھمکی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول نہ کیا، اگر سیرت کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا نہیں، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو، اپنا لیڈر اور رہنما نہ مانا، تو پھر جو ہے وہ شیطان ایسے لوگوں کا ولی ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں نازل کیا الکتاب کو، الا مگر کیوں، لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ آپ واضح کر دیں، تاکہ آپ حقیقت کھول کر بیان کر دیں، لہم ان لوگوں کے پاس، الذی، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں، آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ بیان جو ہے یہ لازم اور متعدی ہوتا ہے، خود واضح ہونا، دوسرے کو بھی واضح کر دینا، ہے نا، کہ لازم اور متعدی میں کیا خوبی پائی جاتی ہے کہ فعل کا اثر فاعل سے گزر کر جو ہے وہ مفعول تک بھی پہنچے، دوسرے تک بھی پہنچے۔ تو اب کیا ہے کہ الکتاب، قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اس کو کبھی کبھار کھول لیا کریں، بس صرف جو ہے وہ کوئی مشکل پریشانی ہو تو پھر ہم اس کو کھولیں، اور اس کے ذریعے سے صرف ہم بیماری کی شفا لے لیں، صرف نیا گھر جب بنائیں تو اس سے برکت حاصل کر لیں، مرنے لگے تو راہداری کے پارے پڑھنے شروع کر دیں، ہے نا، اور جو ہے وہ اس سے ہم فال نکالیں، جیسے بعض لوگ اس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ قرآن سے فال نکالتے ہیں، ہے نا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، توبہ توبہ، یہ تو اتنی پاک اور عظیم کتاب ہے، ہم عوام، عام بندے تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، خاص لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے، انسائیکلوپیڈیا اور موٹی موٹی کتابیں تو ساری پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ قرآن یہ تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے نا، اور اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کہتا ہے یہ ذکر ہے، یہ آسان ہے، اور جو اس کو پڑھنا چاہے تو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے، ہے نا۔ اور رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتابیں دی تھیں وہ ان کو واضح کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مقصد کیا تھا، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ آپ لوگوں پر، اہل مکہ پر، کافروں پر، لوگوں پر، دنیا پر اس چیز کو واضح کر دے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِي، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، کفر، شرک، رسم و رواج، حلال حرام کی تمیز، اور برائیوں میں جو وہ ڈوبے ہوئے تھے، ہے نا۔ تو یہاں پہ دراصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی حد بتائی گئی ہے، اور وہ حد کیا ہے کہ آپ کا مقصد، آپ کا فرض کیا ہے، کہ لوگوں کو قرآن کھول کھول کر بتائیں، لوگوں پر قرآن واضح کریں۔ اب مقصد کیا ہے کہ خوب اچھے طرح سے تذکیر کریں، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زبردستی منوانا مقصد نہیں ہے، ان سے زبردستی قبول کروانا ذمہ داری دائی کی نہیں ہے، بس اتنی ذمہ داری ہے کہ دین حق کو اچھی طرح واضح کرے، اگر پھر بھی لوگ گمراہی پر جمے رہتے ہیں تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس فرض کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات بہت پریشان ہوتے تھے، اور آپ سوچتے تھے کہیں میری کوتاہی کو دخل تو نہیں ہے اس میں، اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَا أَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ذبح ہی کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر لیں گے کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف دین ان تک پہنچانا ہے، دین ان تک کھول کھول کر جو ہے وہ سمجھانا ہے، اور جتنے بھی اختلافات ہیں ان اختلافات سے نکلنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے میری بہنوں، اور وہ کیا ہے، قرآن مجید کو کھولا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، اس کو سمجھایا کریں، اس روشنی کو عام کریں، جتنے اندھیرے ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ یہ تو بینا لہم الذی اختلفوا فیہ، لڑکی کو کیا ملنا چاہیے، لڑکے کو کیا ملنا چاہیے، بیوی کا حق کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، ساس کا کتنا ہے، جو ہے وہ بیوی کا کتنا ہے، ہے نا، کیا آپس کے حقوق، کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، جیئیں اور جینے دیں۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے. پھر قرآن کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہدن, اور یہ ہدایت ہے. اختلافات کو ختم کرنے کے ساتھ اس کا دوسرا مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کہ یہ ہدایت کا منبع ہے, یہ روشنیوں کا چراغ ہے. وہی بات اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اب سورۃ یونس میں بھی پڑھ چکی نا, ہدن, یہ ہدن ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ رحمت, اور یہ رحمت ہے, یہ دلوں کے لیے سکون ہے, یہ دل کی ٹھنڈک ہے, یہ گھروں کی تمانیت ہے, یہ پریشانیوں کو دور کرنے کا علاج ہے, یہ غموں کا مداوا ہے, یہ مسائل کا حل ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہدن و رحمت لقوم یؤمنون, ایک ایسی قوم کے لیے یہ نمبر ون اختلافات مسائل کو دور کرتی ہے, پریشانیوں کو دور کرتی ہے, ہدایت دیتی ہے نمبر دو, اور نمبر تین جو ہے وہ رحمت بن جاتی ہے. لیکن اس قوم کی ایک صفت ہے, اور وہ صفت ہونی چاہیے, وہ کیا؟ یؤمنون, اگر وہ ایمان رکھنے والی ہے, مشروط ہے. ہر ایک کو قرآن ہدایت رحمت نہیں دیتا, ہر ایک کے مسائل حل نہیں کرتا. جو لوگ بھی جن کے سینے ایمان سے مالا مال ہیں اور بھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ تین خاص خصائص اور خوبیاں قرآن اپنے اندر رکھتا ہے. اللہ انزل من السماء ماء, اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فاحیا بہ الارض بعد موتھا, اور پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے, پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو بخشی ہیں, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنواتے ہیں, اور پھر جو تھے مشرکین ان کو بتاتے ہیں اللہ رب العزت کہ نعمتیں تو اللہ نے دی, اور تم جو ہے وہ اپنے معبودوں کو خدائی میں پھر شریک کرتے ہو, پھر ان نعمتوں کو کہتے ہو یہ تمہارے بتوں نے, تمہارے دیوتاؤں نے دی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تجھ سے معجزے مانگتے ہیں, یہ جو دلیلیں مانگتے ہیں, آپ کا قرآن کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس معجزے نہیں ہیں. یہ آنکھ تو کھولے, کھول آنکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, زمین دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, ہے نا. تو آنکھ کھول لے انسان تو اس کو ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں, اللہ کے کرشمے, اس کے عجیب و غریب کمالات, اس کے عجائبات, یہ سارے نظر آتے ہیں, اس کے عجائبات نظر آتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ آسمان سے بارش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین, بنجر زمین یکا یک جو ہے وہ پھبک اٹھتی ہے, اس کے اندر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے, مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. پہلے زمین کیا تھی؟ خشک تھی. تو اب خشک زمین کو زندہ اور شاداب کس نے کیا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ. آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا نا, اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ, ہے نا. اور زمین جو ہے وہ چٹیل, خشک اور مردہ, پانی کا ایک چھینٹا اس کو زندگی دے دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسان جب فصلیں مرجھا جاتی ہیں, جب زمین سونا نہیں اگاتی تو اور سونا نہیں اگلتی, تو اس وقت کسان ہاتھ اٹھا اٹھا کر بارش کی دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ بارش کا نزول اور زمین کی زندگی, زمین کا فصلوں سے مالا مال ہونا, یہ دلیل ہے توحید کی اور آخرت کی. کہ ایک تو یہ کہ یہ اللہ نے کیا, اور دوسری دلیل کیا ہے کہ جس طرح پانی کے ایک چھینٹے سے, چند پانی کی بوندوں سے جو ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور سرسبز ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے مردہ انسان اللہ کے کن کہنے سے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاحیا بہ الارض بعد موتھا, کہ موت کے بعد اس کو زندہ کر دیا, تو اے انسانوں تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جاؤ گے. ان فی ذلک لآیۃ للقوم یسمعون, اس میں جو ہے یقیناً ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، وہ لوگ جو سنتے ہیں. تو یہاں پر کیوں کہا کہ سننا، یہ کیوں نہیں کہا کہ دیکھنا، کیونکہ زمین تو نظر آتی ہے نا. اصل بات کیا ہے کہ حقیقی معنی کیا ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ کسی بات کو صحیح طرح سے توجہ سے کان کھول کر سنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر وہ حق کو قبول کرتا ہے. تو توحید اور قیامت کی یہ جو دلیل ہے، اگر لوگ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، پیغمبر کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کو قبول کیسے کریں، ہے نا. اگر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، روئی کو ٹھونس لیں، پیغمبر کو دیکھ کر راستے بدل لیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے توحید جو ہے وہ سکھائی نہیں جا سکتی، کسی اور طریقے سے ہدایت جو ہے ان کے دلوں میں اتاری نہیں جا سکتی، ان کو آخرت کا پیغام جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا. اور اتنی خوبصورت آیات ہیں، یسمعون کہا، اس سے پہلے یؤمنون کہا، اور یہ ساری آیتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اللہ کا ہو جانا چاہیے اور ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ کرنی چاہیے.